بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 285، سورہ بقرہ آیت نمبر 217-218. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قتال سے متعلق بتایا گیا کہ جہاد فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، کسی جگہ پر اس کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن جب حکمراں یا بادشاہ نفیر عام کر لے تو فرض عین ہو جاتا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام کے متعلق لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں قتال اور جدال کا کیا حکم ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں قتال یہ بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرنا اور مسجد حرام نے جانے سے روکنا، ایسے ہی وہاں کے باشندوں کا ایمان لانے کی وجہ سے جلا وطن کرنا، ان کو وطن سے بے وطن کرنا، یا اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کتنا قتل سے بڑا جرم ہے. اور یہ کفار برابر آپ سے قتال اور جدال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی ان کی فکر یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے سبکدوش ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیں. تو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اور اس حال میں اس کی موت واقع ہو جائے اور وہ کافر ہو، تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عطارت جائیں گے. جو نیکیاں اور جو کام اس نے اسلام کی حالت میں ابتدا سے پہلے کیے تھے، یہ سب بیکار اور رائے گا جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے رہنے والے ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی ایمان کے خاطر کر کے وطن اختیار کیا، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالی ان سے جو لغزشیں ہوئی اس کو معاف کرنے والے ہیں، اور اپنی طرف سے انعام اور اکرام سے نواز کر ان پر رحم کرنے والے ہیں. تو یہ آیات کا ترجمہ ہے. یہ جو آیتیں ہیں پس منظر ہے، شان نزول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اولا یعنی غزوہ بدر سے کچھ مہینے پہلے، ایک سال پہلے غزوہ ہوا تھا، جس میں لڑائی تو نہیں ہوئی، بدر اولا کہتے ہیں، وہاں سے واپسی کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی جماعت آٹھ افراد پر مشتمل اور جو سب کے سب مہاجر تھے, اس میں انصاری کوئی نہیں تھے. ایک جماعت کو نخلا کی طرف, یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں بھیجا تھا. اور آپ نے ان کے پاس ایک خط دیا اور فرمایا تھا کہ اس خط کو دو دن کی مسافت طے کرنے کے بعد کھول کر بھیجنا. اور یہ بھی ہدایت فرمائی تھی جو ساتھ جا رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی واپس آنا چاہے تو ان کو زبردستی اپنے ساتھ نہ رکھنا, واپس آنے کے لیے چھوڑ دینا. تو دو یوم کی مسافت کے بعد حسب حکم انہوں نے خط کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہدایت دی تھی کہ ساتھیوں میں کوئی واپس آنا چاہے تو واپس آنے دیا جائے, اور نخلا میں اس جگہ کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہاں پہنچ کر کفار قریش کا جو قافلہ تجارتی سامان لے کر آتا ہے اس کی اطلاع کرنا, خبر دینا. اور قافلے کی جانکاری دے کر ہمیں اس سے واپس کرانا. تو اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خط کھولنے کے بعد اعلان کیا تم میں سے کوئی اگر واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے, لیکن کوئی واپس نہیں ہوئے تو ساتھ چلے. ساتھ چلتے چلتے کچھ دور پہنچے تھے مقام نجران کے پاس. وہاں پہنچنے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان نامی دو صحابی ان کے ساتھ تھے, ان کا اونٹ کھو گیا جس پر وہ باری باری بیٹھا کرتے تھے, سواری تھی ان کی, کھو گیا. اب وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے لیکن اس میں دیر ہو رہی تھی, تو حضرت عبداللہ ابن جہش اپنے بقیہ ساتھیوں کو لے کر آگے نکل گئے نخلا کی جانب. اور یہ تو حضرات اپنی اونٹ کی تلاش میں وہیں رہ گئے, وہاں نہ پہنچتے گئے. اب جب نخلا پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد قریش کا قافلہ سامان تجارت لے کر آ رہا تھا. ان کے پاس تیل تھا, چمڑے تھے اور کچھ دوسرے سامان تھے تجارتی. تو قافلہ بھی انہوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا ان کے قریب ہی پڑاؤ, دراصل فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا. اب یہ آٹھ میں سے دو تو وہاں رہ گئے, جملہ چھ آدمی تھے, اور قافلے میں بھی لوگ زیادہ نہیں رہتے, سامان زیادہ رہتا ہے. تو ان کو بھی ذرا سا اندر سے کچھ پریشانی ہونے لگی, اب وہ قافلے والے ہمیں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, پھر کہیں جنگ میں چھڑ جائے, مار نہ دیں. تو اس طرح سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا 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 جائے. اب قافلے والوں نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھے, ان کا سر منڈا ہوا تھا, یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ سر منڈانا علامت ہے کہ یہ انگریز سے آ رہے ہیں, لہذا یہ لڑائی کی نیت سے نہیں آئے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے سوچا کہ اگر موقع اچھا ہے کہ ان پر چڑھائی کی جائے, اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر آگے چل کر یہ مکے میں ہمارے لیے رکاوٹ کا سامان بنتے ہیں, اس لیے ان کا کام تمام کیا جائے ان کے ساتھ, یا جہاں جو مل سکے ان کو مار دیا جائے, جس طرح ممکن ہو ان کے ساتھ کچھ کر لیا جائے, آپس میں مشورہ کیا. پھر یہ بھی سوچا, یہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے مفسر قرآن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفصیلات لکھی ہیں, تو پھر یہ سوچ کر انہوں نے اقدام کی ٹھان لی. ادھر ابن الحضرمی جو قافلے کے ساتھ, کفار کے قافلے کے ساتھ تھا, ادھر مسلمانوں میں سے کسی نے ان پر ایک تیر پھینکا اور ان کو مار ڈالا. اور پھر دوسرے دو حکم ابن قیسان اور عثمان ابن عبداللہ نامی دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا. بقیہ جو لوگ تھے وہ نکل بھاگے, اور جو سامان تھا سامان بھی ان کے ہاتھ لگا. ایک تو ابن الحضرمی تو مارے گئے اور بقیہ کو گرفتار ہو گئے, حکم ابن قیسان اور عثمان ابن عبداللہ گرفتار ہو گئے. تو ان کا سامان وغیرہ لے کر مارنے سے پہلے انہوں نے ذرا سا تذکرہ آپس میں کیا کہ رجب کا مہینہ تھا، اب رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں قتال ممنوع ہے، اشہر حرم چار ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب، یہ چار مہینے ہیں، اس میں زمانے جاہلیت میں بھی قتال نہیں ہوتا تھا اور اسلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، اس سلسلے میں باتیں آگے گزر چکی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرمت اب بھی باقی ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اب یہ اشہر حرم کی حرمت قتال کے لیے باقی نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت تک یہ حکم تھا کہ اشہر حرم میں قتال نہ کیا جائے، تو کچھ نے کہا کہ قتال یہ رجب کا مہینہ ہے، قتال مناسب نہیں، اس طرح سے باتیں ہو گئی تھیں۔ لیکن پھر بعد میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مکے میں آنے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا ان کا کام تمام کیا جائے۔ فرحال اکٹائی کر کے ان پر چڑھائی کر دی، تو تیر ابن الحضرمی کو جب مارا گیا تو وہ ڈھیر ہو گئے اور دو گرفتار ہو گئے، بکیاں نکل گئے، تو ان کا سامان اور دو قیدیوں کو لے کر یہ حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب ان کے پہنچنے سے پہلے ہی چرچا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اشہر حرم میں شہر حرام میں قتال کرتے ہیں اور انہوں نے قتال کیا ہے اور مارا ہے، یہ چرچا بہت عام ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں مارنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد ذرا سے یہ حضرات پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا، تو ان کی پریشانی بڑھتی گئی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد فی کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ یہ آیات نازل ہوئی۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا انہوں نے جو اشہر حرم میں قتال کیا ہے شہر حرام میں، تو یہ تو قتال جرم ہے بیان کر دیا، لیکن ان کفار کا جرم اس سے بڑا ہوا ہے۔ یہ تو یہ کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں مکے میں مسلمانوں کو دیا کرتے تھے اور مسلمان مجبور ہو کر پریشان ہو کر ہجرت کرنا ان کو پڑی اور وطن چھوڑنا پڑا، اور دوسرے یہ کہ حرم کے فاطمہ رہتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وہ گھر خانہ کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور کفر اور شرک کرتے تھے، اور مسجد حرام میں بھی کفر کرتے تھے، تو یہ وسط عن سبیل اللہ والمسجد الحرام اس پر بھی آپ مان سکتے ہیں، اور کفر بھی والمسجد الحرام اس پر بھی مان سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی کفر کرتے تھے اور مسجد حرام جو توحید کے لیے بنائی گئی اس کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں، یعنی وہاں پر انہوں نے بتوں کو رکھا تھا۔ تو یہ جو ان کا کام ہے، اور پھر مکے کے لوگوں کو وہاں سے انہوں نے اسلام کی وجہ سے نکال باہر کیا، ہجرت پر مجبور کیا، یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، ایک تو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر، پھر مسجد حرام سے روکنا، اور پھر مکے والوں کو وہاں سے اخراج، مسلمانوں کا اخراج، یہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک شہر حرام میں قتال سے بڑھ کر ہیں، اور فتنہ یہ قتل سے بڑھ کر ہیں۔ فتنے کے معنی آتے ہیں آزمائش کے، ویسے فتنے کے لوگ بھی معنی آتے ہیں سونے کو آگ میں رکھ کر پگھلانا کہ کھرا اور کھوٹا اس میں الگ ہو جائے۔ تو یہ جو فتنہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا سامان، وہ اللہ کو مانتے تھے تو ان کو طرح طرح کی ایزائیں اور تکلیفیں دیتے تھے، تو یہ ان کا فتنہ اور ایزا رسانی یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد یعنی جن لوگوں نے جو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جہاد اور ان کے قافلے والوں نے، اب ان کو ذرا تسلی ہو گئی کہ ان کا جرم شہر حرام میں مارنا یہ جرم ہے، لیکن جس کے ریئیکشن میں انہوں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے ان کا جرم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جرم تو بڑا ان کا ہے جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اس دنیا میں امن و امان کی جگہ فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں۔ اور ان کفار کا حال یہ برابر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے اور بھیڑتے رہتے ہیں اور برسرے پیکار رہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں، یعنی ان کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اگر ان کے بس میں یہ ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے قوت دے دیتے ہیں ایمانی کہ وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں. حضرت قباب ابن عرف ہیں، حضرت عمار ہیں، سمیہ ہیں اور حضرت ملال ہیں، ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے، ابتدائی دور میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے عہد عہد کا نعرہ لگایا اور اپنے دین سے ذرا بھی انحراف نہیں کیا. پھر بھی حضرت خباب نے دو چار دن پہلے بات آئی کہ خباب نے، حضرت خباب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی مدد کے لیے درخواست کی، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم اتنی آزمائش میں کہہ رہے ہو، ان سے پہلے لوگوں کے لیے وہ تو آرے سے چیرا جاتا تھا اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا اور وہ اپنے ایمان پر سٹس سے مت نہیں ہوتے تھے، اور ابھی تم جلدی کر رہے ہو. لیکن آج ایسے اس ایمان کے لیے ہم نے کیا کیا اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ لیں. پھر فرمایا جو شخص اپنے دین سے ارتداد کی راہ اختیار کر لے، دین کو چھوڑ دے اور اس حال میں مر جائے تو کافر ہے اور اس کے سارے کیے کرائے اعمال اثر دور ضائع جائیں گے، دنیا میں بھی اس کو اس کو کچھ قلعہ نہیں ملے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والا ہوگا اور وہ جہنمی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. تو اس کے بعد ان حضرات نے جو کام کیا، ایک طرف تو فکر بھی تھی کہ شہر حرام میں قتل کیا جائے نہ کیا جائے، لیکن دوسری طرف ان کے خطرات کی وجہ سے انہوں نے اقدام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناگواری کا اظہار فرمایا. پھر بعد میں جب یہ آیات نازل ہو گئیں کچھ تسلی ہو گئی، لیکن پھر بھی ایمان والوں کو اس میں پر اکتفا نہیں تھا. ان حضرات کی نیت درست تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو بھیجا تھا اور جہاد اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ اور ہجرت ان سب کے پیش نظر رہتا تھا. اس کے بعد ان کے دل میں، حضرت عبداللہ ابن جہاد کے دل میں یہ بات ہوئی کہ ہم نے جو کام کیا غزوہ اس کے لیے گئے تھے اور جو کچھ کیا، اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا یا نہیں، یہ تو معلوم ہوا جو کچھ تم نے کیا ان کے جرم کے مقابلے میں کم ہے، یعنی اس پر کوئی گویا تمہارا جرم مقابلے مواخذہ نہیں، اتنا معلوم ہوا. لیکن جو ہم نے کام کیا اور جس غزوے کے لیے گئے، جو مجاہدے کیے، اس پر ہمیں اجر اور ثواب ملے گا یا نہیں، تو یہ مسلمان کو اس چیز کی حفظ ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگلی آیت میں تسلی دی گئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی، یہ جتنے حضرات تھے آج انہوں نے سبوں نے ہجرت کی تھی، مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، انہوں نے جو کام کیا اس کو جہاد سے تعبیر کیا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی جو ہم نے کیا اس پر ہمیں اجر اور ثواب ملے گا، یعنی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. تو ان کے لیے کہا گیا اللہ غفور رحیم، یہ جو عمل ان سے ہوا ہے مارنے کا شہر حرام میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس گناہ کو یا ان کی اس غلطی کو معاف کرنے والے ہیں، ان کو اس کے لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعامات اور نوازشات کر کے اپنے رحم کی اور رحمت کی آغوش میں انہیں لینے والے ہیں، اس لیے انہیں اللہ سے پر امید ہونا ہے، ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہے. اب جب انہوں نے قریش کے قافلے کا سامان اور ان کے دو قیدی حکم ابن قیسان اور عثمان ابن عبداللہ کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پہنچایا، تو کفار قریش آ گئے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، مانگنے کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے ان کو کیا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے دو آدمی جو اونٹ کی تلاش میں رک گئے تھے، عقبہ ابن غزوان اور سعد ابن ابی وقاص، یہ تو حضرات وہاں اونٹ کی تلاش میں رکے تھے، واپس نہیں پہنچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں کفار قریش ان کو مار نہ ڈالیں، اس لیے آپ نے جو کفار آئے تھے اپنے قیدیوں کو واپس لینے کے لیے یا فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے، آپ نے کہا کہ ہمارے دو آدمی جب واپس آئیں گے تب دیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ دونوں حضرات جب واپس ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو واپس کیا. تو یہ اس طرح سے انہوں نے مجاہدے کیے دین کے لیے، اور تب جا کے وہ دین آج ہم تک پہنچا، اور دین کی راہ میں کوئی سودا ان کے لیے گوارا نہیں تھا. لیکن آج کے اس دور میں ہم دیکھیں کہ دینی امور پر اور دینی احکام پر چلنے کے لیے آر اور شرم محسوس کرتے ہیں، اور غیر اسلامی چیزوں کو نقل کرنے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر چیزیں ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لیے کبھی فخر کی نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینا آسان فرمائے. رمضان کے مبارک مہینے طاعت کا ہے، اس میں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام خاص طور پہ کیا جائے، اور بالخصوص عشر آخرہ کی راتیں اور اس میں بھی طاق راتیں بڑی قیمتی ہیں، اس میں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام ہو. اب روزے کی حالت میں کچھ مسائل ذہن میں رکھیں، آدمی بیمار ہوتا ہے، انجیکشن وغیرہ کبھی اگر بیماری کی وجہ سے لگوا دیا جائے اور روزہ اس کو ہے تو اس صورت میں انجیکشن وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو منفس سے داخل کی جائیں، مطلب منہ سے یا کان سے، اس طرح کی چیزوں سے کوئی چیز داخل کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک سے اگر کوئی غذا ڈال دی جائے یا منہ سے ڈال دی جائے، کان سے ڈال دی جائے، ان چیزوں سے کسی چیز سے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن گلوکوز بیماری کی وجہ سے یا انجیکشن لگا دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.